بسم الله الرحمن الرحيم نحمده وصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القران المجيد انا فتحنا لك فتحا مبينا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم لائق صد احترام حضرت علامہ مولانا رئیس قادری صاحب دامت برکاتہم عالیہ اور معزز سامعین اور بالخصوص کارکنان بزم رضا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فقیر حقیر اس قابل نہیں کہ اس جگہ کھڑے ہو کر لب کشائی کی جرات کر سکے بحیثیت طالب علم اپنی تربیت کے غرض سے تاریخ اسلام کے ایک عظیم واقعے سے متعلق چند کلمات عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب رعوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ حق سن کر اسے قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ مانو مبارک اپنی برکات اور فیوزات کثیرہ سے مسلمانان عالم کو فیضیاب کرتا ہوا جاری و ساری ہے، جس کی آج 20ویں شب ہے۔ ماہ رمضان المبارک جہاں اجر و ثواب اور فضائل و برکات کے اعتبار سے خصوصیت کا حامل ہے، وہیں تاریخی واقعات رونما ہونے کے اعتبار سے ہی امتیازی شان رکھتا ہے، جس میں فتح مکہ اسلامی تاریخ کا ایک عظیم ترین واقعہ ہے۔ فتح مکہ ہجرت کے 8ویں سال ماہ رمضان المبارک کی 20 تاریخ کو وقوع پذیر ہوا۔ اس واقعے کا مختصر پس منظر کچھ اس طرح سے ہے کہ کفار بدر و احد اور دیگر غزوات میں مسلمانوں سے شکست کھا کر انتقامی کارروائی کے لیے شدت سے انتظار تھے۔ وہ مسلمانوں پر غالب کے لیے طرح طرح کے منصوبے بنایا کرتے۔ 6 ہجری میں کفار مکہ نے مسلمانوں کو کھل کر بائیکاٹ کرنے کا فیصلہ کیا اور انہوں نے یہ اعلان کیا کہ مکے پر ہماری حکومت ہے، کعبے پر ہمارا قبضہ ہے، لہٰذا اب کسی بھی مسلمان کو مکہ المکرمہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی، طواف خانہ کعبہ پر پابندی ہوگی اور کسی مسلمان کو عمرہ اور حج ادا کرنے نہیں دیا جائے گا۔ اور کفار اس بات کو جانتے تھے کہ صحابہ کرام مکہ المکرمہ سے بے انتہا محبت رکھتے ہیں۔ کفار کے اس فیصلے سے صحابہ کرام بے چین ہو جاتے ہیں، صحابہ کرام بے قرار ہو جاتے ہیں۔ سن 6 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دن صحابہ کرام کے درمیان جل وگر ہوئے اور صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ مبارک ہو، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں اپنے اصحاب کے ساتھ عمرہ ادا کرنے مکہ المکرمہ جا رہا ہوں۔ اور یہ بات بھی یاد رہے کہ نبی کا خواب وحی الہی ہونے کی بنا پر یقینی و قطعی ہوتا ہے، کسی نبی کا خواب ظنی نہیں ہوتا۔ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے خواب کا ذکر کیا تو صحابہ کرام کی خوشی کی انتہا نہ رہی، تمام صحابہ کرام عمرے کی ادائیگی کے لیے بے چین ہو جاتے ہیں۔ گویا پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اسی سال جائیں گے، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 1400 صحابہ کرام کے ساتھ عمرے کی ادائیگی کے لیے مکہ المکرمہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ ادھر کفار قریش کو یہ خبر پہنچ گئی کہ مسلمان مکے کی طرف آ رہے ہیں۔ انہوں نے حضرت خالد بن ولید، جو اس وقت تک ایمان نہ لائے تھے، خالد بن ولید کے ساتھ ایک بہت بڑا لشکر روانہ کیا اور ان کو یہ ٹارگیٹ دیا گیا کہ مسلمانوں کو راستے ہی میں روک دیا جائے۔ جب مسلمان وادی خدا کے قریب پہنچتے ہیں تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر یہ واضح ہو گیا کہ خالد بن ولید لشکر لے کر جنگ کے لیے تیار ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکمت عملی کا زبردست مظاہرہ کرتے ہوئے مکے جانے کا جو معروف راستہ تھا اس راستے کو ترک کر دیا اور دوسرا راستہ جو اگرچہ دشوار گزار راستہ تھا اور وہ راستہ حدیبیہ کا راستہ تھا، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس حدیبیہ کے راستے کو اختیار کیا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر پہنچ جاتے ہیں، اور یہ یاد رہے کہ حدیبیہ کا کچھ حصہ حدود حرم میں داخل ہے اور کچھ حصہ جو ہے وہ حدود حرم سے باہر ہے۔ مسلمان حدیبیہ کے مقام پر موجود تھے۔ حدیبیہ کفار کو جب یہ خبر پہنچی تو بے شمار لوگوں کو انہوں نے حدیبیہ کے مقام پر مسلمانوں کا حال معلوم کرنے کے لیے بھیجا۔ سب نے جا کر کفار قریش سے یہی بیان کیا
کہ مسلمان عمرہ ادا کرنے کے لیے آ رہے ہیں، جنگ کا ارادہ نہیں رکھتے، لیکن کفار قریش کو یہ یقین نہ آیا تو انہوں نے پھر عروہ بن مسعود، جو کہ ایک قریش کے سردار بھی تھے اور ایک مالدار شخص تھے، ان کو مسلمانوں کا حال معلوم کرنے کے لیے بھیجا۔ حضرت عروہ بن مسعود نے جب مسلمانوں کا حال دیکھا تو پھر قریش مکہ سے جا کر بیان کیا کہ اے قریش مکہ، خدا کی قسم میں بادشاہوں کے درباروں میں گیا، میں قیصر و کسریٰ کے دربار میں بھی گیا ہوں، میں نجاشی کے دربار میں بھی گیا ہوں، ارے کسی بادشاہ کی ایسی تعظیم ہوتی نہیں دیکھی جیسی تعظیم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ان کے اصحاب بھرتے ہیں۔ ارے جب کبھی ان کے دہن سے لعاب مبارک نکلتا ہے تو صحابہ کرام اسے زمین پر نہیں گرنے دیتے، بلکہ اپنے ہاتھوں پر لے لیتے ہیں اور اپنے چہرے اور اپنے جسم پر مل لیتے ہیں۔ جب کبھی وہ وضو فرماتے ہیں تو صحابہ کرام وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے، اور جب وہ کبھی کسی بات کا حکم دے دے تو صحابہ کرام اس کی تعمیل میں دوڑ پڑتے ہیں، اور جب کبھی وہ گفتگو فرماتے ہیں تو صحابہ کرام خاموش ہو جاتے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم، ایسی اطاعت، ایسا جذبہ، ایسی انفرادیت، ایسی محبت، ایسا عشق، ایسی تعظیم اور ایسا ادب میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ جب قریش مکہ نے یہ سنا تو سب خاموش ہو گئے۔ کسی نے پوچھا کہ عروہ بن مسعود اب تم کیا کہتے ہو، تو عروہ بن مسعود نے گویا کہا کہ سنو، اب میں تمہارا ساتھی نہیں رہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ عروہ بن مسعود جو ہے وہ ایمان لے آتے ہیں۔ مسلمان حدیبیہ کے مقام پر ٹھہرے ہوئے تھے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو سفیر بنا کر مکے کی طرف بھیجا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو واپس آنے میں تاخیر ہوتی ہے، اور یہ خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ چنانچہ اس موقع پر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 1400 صحابہ کرام سے بیعت لی، جسے بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ اچھا، بیعت کی خبر سن کر کفار خوف زدہ ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کو رائے دینے والوں نے یہی مناسب سمجھا کہ اب مسلمانوں سے صلح کر لینی چاہیے۔ چنانچہ صلح نامہ لکھا جاتا ہے، جسے صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ جب صلح حدیبیہ طے ہو گیا، اب آئیے سن 8 ہجری میں قریش نے حدیبیہ کا معاہدہ توڑ دیا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب معاہدے کی خلاف ورزی کو دیکھا تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 8 ہجری کو 10 رمضان المبارک کو 10,000 کا اسلامی لشکر لے کر مکہ المکرمہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ راستے میں 2,000 اور شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ 12,000 کا اسلامی لشکر مختلف راستوں سے ہوتا ہوا مرو زہران تک پہنچ جاتا ہے۔ مرو زہران سے مکہ المکرمہ کا فاصلہ ایک منزل یا اس سے بھی کم ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مرو زہران پر پہنچتے ہیں تو قافلے کے ہر فرد حکم دیا کہ الگ الگ خیمہ نصب کرے اور اپنے خیمے کے باہر آگ کو روشن کرے۔ اب مرو زہران کا وسیع و عریض میدان، جس میں میلوں تک آگ ہی آگ نظر آنے لگی۔ قریش کو لشکر اسلام کی روانگی کی خبر پہنچ چکی تھی۔ انہوں نے فوراً تحقیق کے لیے ابو سفیان بن حرب، حکیم بن عزام اور بدیل بن ورقہ کو بھیجا۔ جب یہ لوگ مرو زہران کے قریب پہنچے تو قریب ہی خیمے کی حفاظت پر ایک دستہ متعین تھا، انہوں نے ان لوگوں کو گرفتار کر لیا اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ وہاں پر ابو سفیان پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق اور عفو درگزر کو دیکھ کر ایمان لے آتے ہیں۔ ابو سفیان نے جب مسلمانوں کے لشکر کو دیکھا تو ابو سفیان نے کہا کہ الیوم یوم الملحمہ، الیوم تستحل الکعبہ، آج گمسان کے مارکے کا دن ہے، آج کعبے کو حلال کر دیا جائے گا۔ تو گویا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کعبے کی عزت کی جائے گی اور آج کعبے پر غلاف چڑھایا جائے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں بالائے حصے کی طرف سے تشریف لاتے ہیں اور یہ ارشاد فرمایا کہ من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، ومن القی السلاح فہو آمن، ومن اغلق بابا فہو آمن، کہ جو شخص ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اس کے لیے امان ہے، جو شخص ہتھیار ڈال دے گا اس کے لیے بھی امان ہے، اور جو شخص اپنے گھر کے دروازوں کو بند کر دے گا اس کے لیے بھی امان ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے وہیں بالائی حصے میں خیمہ نصب کیا جاتا ہے۔ کچھ دیر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خیمے میں آرام فرمایا، پھر غسل کیا اور پھر قصوہ نامی اونٹنی پر سوار ہو کر بڑی شان و شوکت سے مکہ المکرمہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دائیں بائیں آگے پیچھے مہاجرین و انصار کی جماعت تھی۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیت اللہ شریف میں داخل ہوتے ہیں اور پھر سب سے پہلے حجر اسود کو بوسا دیا اور پھر اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر طواف فرماتے ہیں۔ اس وقت بیت اللہ شریف میں 360 بت نصب تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دستے مبارکہ میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ ایک ایک بت کو ٹھوکر دیے جاتے اور یہ پڑھتے جاتے کہ جا الحق وزاحق الباطلا ان الباطنا کان زہوکا، بے شک حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا۔ اس طرح بیت اللہ شریف بتوں کی نجاست سے پاک ہو جاتا ہے۔ مولانا حسن فاضل بریلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ شرف مکے کی بستی کو ملا طیبہ کی بستی سے، شرف مکے کی بستی کو ملا طیبہ کی بستی سے، ارے نبی والی ہی کے صدقے میں وہ اللہ والی ہے۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عثمان بن طلحہ سے بیت اللہ شریف کی کنجی لیتے ہیں، بیت اللہ شریف کا دروازہ کھولتے ہیں، اندر داخل ہوتے ہیں، پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں پر نماز ادا فرماتے ہیں۔ نماز کے بعد پھر بیت اللہ شریف سے باہر تشریف لاتے ہیں، پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ خطبے کے بعد پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قریش مکہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جن سے مسجد بھری ہوئی تھی، اور تقریباً 17.5 سال قریش نے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصحاب کے ساتھ جو سلوک کیے تھے وہ سب ان کے پیش نظر تھے، سب خوف زدہ تھے، اس انتظار میں تھے کہ دیکھتے ہیں کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ اور جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، ایک وہ وقت تھا جب مکہ المکرمہ سے ہجرت فرمائی تھی، تو صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے، اور آج وہ وقت ہے کہ جب مکہ المکرمہ میں داخل ہوتے ہیں تو 12,000 جان نثار صحابہ کرام پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ ارے بدلہ لینے پر پوری طاقت رکھتے ہیں، لیکن پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قریش مکہ سے یوں خطاب فرمایا کہ یا معشر القریش، اے گروہ قریش، ما ترون انی فاعل فیکم، تم مجھ سے کیا امید رکھتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ تمام نے کہا کہ خیرا، ہم آپ سے خیر اور بھلائی کی امید رکھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اخن کریم وابن اخن کریم، کیونکہ آپ سر چشمائے لطف و کرم ہستی ہیں اور پیکر و فضل و کرم شخصیت کے شہزادے ہیں۔ وغیرہ تعالیٰ علیہ وسلم، انی اقول کما اخوہی یتسربکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین اذهبوا فانتم الطلقاء، آج کے دن میں وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، آج کے دن تم سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا، وہ بے انتہا رحم فرمانے والا ہے، تم بے فکر ہو کر واپس ہو جاؤ اس حال میں کہ تم آزاد ہو۔ اس روز پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیر تک مسجد میں رونق افروز رہے۔ جب نماز ظہر کا وقت آیا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کا حکم دیا۔ حضرت بلال کعبے کی چھت پر جاتے ہیں اور اذان کہتے ہیں۔ ہم جب اذان کہتے ہیں تو ہمارا رخ کعبے کی طرف ہوتا ہے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اذان کہہ رہے ہیں تو رخ پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف ہے۔ دوستو، فتح مکہ اگرچہ ایک واقعہ ہے، لیکن اس میں مسلمانان عالم کی اصلاح و تربیت کے بے شمار پہلو پوشیدہ ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گزر، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ، اور اس واقعے میں رنگ و نسل میں بٹی ہوئی اقوام کے لیے درس اتحاد بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فتح مکہ جیسے عظیم الشان دن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان دینے کا حکم دیتے ہیں، وہ بھی کسی عام جگہ پر نہیں بلکہ کعبے کی چھت پر۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ عمل رنگ و نسل کی تفریق کی تردید کرتا ہے۔ آج ہم کو رنگ و نسل اور لسانیت کی تفریق نے تباہ کر دیا۔ اگر آج ہم رنگ و نسل اور لسانیت کی تفریق کو ختم کر دیں، اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کر لیں، تو آج بھی ہم بد مذہبوں پر غالب آ سکتے ہیں، آج بھی مسلمان کفار پر غالب آ سکتا ہے۔ اقبال کہتا ہے کہ فرد قائم ربط ملت سے تنہا کچھ نہیں، ارے فرد قائم رکھتے ملت سے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ کوئی غلطی کوتاہی بے ادبی ہو گئی ہو تو میں تجدید ایمان کے طور پر کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔